الوفاء في المعامل لسلاح معاشرة فقه شريعة طريقة هي مجموعة مدني مذاكرة
هي مجموعة مدني مذاكرة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات یہ گناہ بخش دے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ مدنی منی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن کر رہی ہے آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اس تلاوت کا سننا ہم پر فرض ہے یا نہیں برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے
اللہ اول تو یہ مدنی منی جو ہے نا یہ ذرا کہ اغلاط کے ساتھ اس کی تلاوت ہی یہ اپنا جس طرح یہ بہرحال یہ بھی ایک اعزاز ہے اور بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اتنی سی بچی ہے میرا خیال ہے چار پانچ سال کی مدنی منی ہوگی اس سے بھی چھوٹی اب اتنی قرآن آیتیں پڑھ کر ہم جیسے بڑوں کو تو یہ تماچے مار رہی تھی تو یہ کہ ہم جیسوں کو تو چانٹے مار رہی ہے دیکھو تم بڈھے بڈھے ہو گئے تم لوگوں کو نہیں آتا اب میں کیسا پڑھتی ہوں قرآن کریم ہے نا ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے جو کہلاتے ہیں جاہل لوگ سردار جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں قرآن کریم دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے اور یہ زبان ہی پڑھ رہی تھی مدنی منی سبحان اللہ تو اس لیے وہ ہم سب کو بھی قرآن کریم سیکھنا ہی چاہیے اور اب اس کا سننا تو یہ چونکہ اب ریکارڈیڈ تھا اگر یہ درست پڑھے بھی تو ریکارڈیڈ جو چلے نا ریکارڈ کیا ہوا اس کا سننا فرض نہیں ہے ڈائریکٹ جو پڑھتے ہیں نا اس کا سننا فرض ہوتا ہے اس کی بھی صورت ہے فرض ہونے کی
جناب میرا سوال یہ ہے کہ مدینہ شریف میں واقع قبرستان جسے جنت البقیع کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس میں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام آرام فرما ہیں اور ہر عاشق کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اسے جنت البقیع میں جگہ مل جائے تو میں پوچھنا ہی چاہتا ہوں کہ جنت البقیع کے معنی کیا ہے اور کیا یہ نام سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رکھا تھا
یہ پہلے تو اس کا نام وہ غرقد بقیع الغرقد، تو حدیثوں میں اس کا نام بقیع الغرقد یہ نام ہے، پھر یہ غالباً بعد میں لوگوں نے عقیدت سے اس میں وہ جنت کا لفظ ملا دیا ہے جنت البقیع، احادیث مبارکہ میں تو کہیں نظر آیا نہیں، مجھے تو نہیں ملا، جہاں تک میری ناقص معلومات ہے کہ جنت البقیع یہ بعد میں لوگ اس کو کہہ رہے ہیں احترامن، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، جیسے مدینہ ہم بولتے ہیں مدینہ شریف مدینہ پاک، تو اب حدیث پاک میں مدینہ پاک تو نہیں ہے لفظ، پاک تو ویسے ہی عربی لفظ بھی نہیں ہے، تو حرج بھی نہیں ہے کہ مدینہ پاک مدینہ شریف، میٹھا مدینہ پیارا مدینہ اچھا مدینہ سونا مدینہ مونا مدینہ، اپنی اپنی زبان میں الفاظ، تو وہ عربی میں اس میں جنت البقیع اس کو مطلب ہو سکتا ہے کہ اہل عرب نہیں بزرگوں نے اس کو وہ لفظ جنت کا اضافہ کیا ہو اس میں جنت البقیع، اسی طرح جنت المعالی جو مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ کا عظیم الشان قبرستان ہے، وہاں بھی صحابہ کرام علیہ مردوان جلوہ فرمائے، ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر بھی کئی صحابہ کرام وہاں جلوہ فرمائے جنت المعالی میں، لیکن جنت البقیع کے بارے میں 10,000 صحابہ کا کہا جاتا ہے کہ وہاں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام علیہ مردوان کے مزارات ہیں، زیارت اب نہیں ہو سکتی سب کی، لیکن وہاں ہر مزار تو باقی ہے نا، اگر کسی نے اس کو بلڈوزر چلا دیا یا فرش بنا دیا، جو بھی جس نے جو چاہا کہا کیا، غلط کیا صحیح کیا جو بھی کیا، غلط تو کیا نہ، جنہوں نے بلڈوزر چلایا اس کو شہید کیا مزار، تو انہوں نے ظاہر غلط کیا کہ صحابہ کرام کے ساتھ یہ سلوک کیا، تو لیکن مزارات ہی کہیں گے اس کو، کہ اصل تو جو کچھ ہے وہ اندر ہے، ظاہر جو ہے قبر کا جو انداز یا گنبد وہ بھی اچھی چیزیں ہیں بزرگوں کے مزارات پر، لیکن یہ کہ اگر یہ ہٹا بھی دی جائیں تو وہ مزار نہیں بدلے گا، اندر جو تشریف فرمائے وہ تو صحابہ کرام کے لیے اندر جنت کے باغات ہیں، ہمیں بھلے نظر نہیں آتے، کیونکہ ہمیں تو یہ عقیدہ بتایا گیا ہے جو مطلب حدیثوں سے ثابت ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے، تو جو جنتی ہو تو وہ قبر میں جائے گا تو اس کی قبر بھی جنت کا باغ بنے گی، بقیع کے معنی بقعہ خطہ غرقد، دراصل وہاں یہ غرقد کسی درخت کا نام ہے، تو وہاں یہ پہلے وہاں درخت ہوتے تھے، تو اس لیے وہ درختوں کا خطہ غرقد کا خطہ، درخت جو غرقد نامی درخت، جیسے ہمارے نیم کا درخت ہوتا ہے برگد کا درخت ہوتا ہے، تو وہ غرقد اب کوئی وہ ہوگا درخت اللہ بہتر جانے، تو اس کا وہ خطہ ہوگا، تو اسی نام سے اس کو بقیع الغرقد یہ کہتے ہوں گے، تو وہ لفظ غرقد وہ درختوں کا حصہ ہٹا دیا، ہٹانے والوں نے جنت البقیع بنا دیا، تو اس کو بدعت کہیں، اب مباح بدعت ہے ناجائز بدعت تو ہی نہیں ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں محمد مشتاق احمد عمان سے بول رہا ہوں کہ اکثر لوگ بولتے ہیں کچھ جھگڑا ہونے پر کہ میں تو تجھے حشر کے میدان میں دیکھ لوں گا، کیا ایسا بولنا درست ہے؟ اور ایک بات جو یہ جاننا ہے کہ حشر کا میدان کون سے ملک کے سرزمین پر قائم ہوگا؟
حشر، حشر یہ شام، ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا قیامت کا میدان، اور اگر کوئی مظلوم یہ کہتا ہے کہ جھگڑا سے مراد اگر یہ ہے کہ وہ سامنے والا اس پر ظلم کر رہا ہے، اگر اور مظلوم کہتا ہے کہ میں قیامت کے دن تجھ سے بدلہ لوں گا، تو کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ کوئی جانتا نہیں ہے کہ قیامت کے دن اس کا ہوگا کیا، تو اگر اس نے کہا تو کہہ سکتا ہے، لیکن ایسا کہنا نہیں چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، دنیا میں ہی نمٹا لینا چاہیے، اب اس طرح ہر بات حشر پہ رکھتے جائیں گے، میں چھوڑوں گا نہیں اس کو، نہیں چھوڑوں گا اس کو، نہیں چھوڑوں گا، پھر آپ کو بھی کوئی نہیں چھوڑے گا نا، تو ایسا نہ ہو کہ آپ پر بھی لوگوں کے ظلم، کہ لوگوں پر ظلم آپ نے بھی کیا ہو، اب جیسے غیبت کرتے ہیں مسلمان کی تو یہ بھی ظلم ہے, مسلمان کو پتا چل گیا تو اس کا دل دکھے گا, یہ ظلم ہوا نا بہت, یہ بھی چھوٹا ظلم نہیں ہے. ہمارا ظلم اس کو سمجھتے ہیں کہ مکے مارے, ٹوسے مارے, گولی ماری, فائر کر دیا اس پر, اس کو وہ بھی ظلم ہے. لیکن یہ غیبت کرنا, کسی کو بلا اجازت شرعی جھاڑ دینا, غصے میں کس کو برا بھلا بول دینا, شریعت کی حد سے ہٹ کرا, تو یہ سب ظلم میں آتا ہے. گالی نکالنا, ماں باپ کی نافرمانی کرنا, یہ سب ظلم میں آتا ہے. اس طرح کے ظلم تو نہ جانے دن میں ہم سے کتنے ہو جاتے ہوں گے. اب ہم خود ظالم, اب دوسرے کو دھمکی دیں گے تیرے آشرم میں نہیں چھوڑوں گا, تو یہ نہیں کہنا چاہیے, اچھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے کہ نہ جانے ہمارا کیا ہوگا, ہے نا. ہم بندوں کو معاف کر دیں گے, رب ہم کو معاف کر دے گا اپنے کرم سے. تو جو غصہ کرتا بھی ہے اس طرح, تو اس کو یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو یاد کرنا چاہیے اور درگزر سے کام کرنا چاہیے, غصہ پینا چاہیے کہ آج میں مطلب اس کو غصے میں بولتا ہوں, میں نہیں چھوڑوں گا اس کو. اگر رب نے مجھ پر غضب فرمایا اور اس نے اگر فرمایا کہ میں نہیں چھوڑوں گا اس کو, بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہ جب پکڑے گا تو نہ وہاں کوئی رشوت اور نعوذ باللہ وہاں تو کوئی دخل اس چیز کا تو ہے نہیں نا. اگر اس نے پکڑا تو کون چھڑائے گا. اس لیے ہم کو رب کی پکڑ سے, ڈرتے ہوئے بندوں کی پکڑ سے بچنا چاہیے, بڑا دل رکھنا چاہیے, درگزر کرنا چاہیے, معافی دینی چاہیے. اور انشاءاللہ اس طرح جو معافیاں دیں گے وہ قیامت میں اس کے بھی بڑے رتبے ہوں گے, ثواب ملے گا. دل میں حتی الامکان کوشش کریں کہ دل میں نہ رکھیں کسی کا میل, بغض, کینہ, صاف کر دیں دل. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی جان کی جو دشمن بنے ہوئے تھے ان کو بھی تو معاف کیا نا, فتح مکہ کے موقع پر کتنے لوگ مسلمان ہو گئے تھے الحمدللہ.
آپ کے بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کوئی عالم کی سیدہ سے شادی ہو اور اس سے جو بچہ پیدا ہو, کیا اس کو سید کہہ سکتے ہیں؟
باپ سے نسب چلے گا, تو اگر ماں سیدہ ہے اور باپ غیر سید ہے, تو جو کچھ باپ ہے نا, مثلا باپ صدیقی ہے اور ماں سیدہ ہے, تو وہ صدیقی کہلائے گا بچہ, سید نہیں کہلائے گا. اور اگر باپ سید ہے اور ماں صدیقیہ ہے یا اور کسی برادری کی ہے, تو اب اولاد جو آئے گی نا تو باپ کی نسبت سے سید کہلائے گی, چاہے ماں سید نہ ہو.
السلام علیکم پیارے پاپا جان.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا سوال ہے کہ خرگوش حلال ہے کہ حرام؟
حلال, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کھانا بھی ثابت ہے نا سر, حدیث پاک میں.
کیا اسلامی بہنیں اپنے گھر یا اپنی گلی میں ہونے والا چراغہ دیکھ سکتی ہیں؟
جہاں باہر نکلنے کی ہم نے جو ممانعت کی ہے نا, مردوں میں جو گھستی ہیں, اب ظاہر ہے کہ وہ چراغاں پر نظر پڑتی ہے, تو نظر پڑنا تو کوئی حرام چیز پر نظر پڑنا تو ہے نہیں. اگر عظمت مصطفیٰ کی نیت ہے, دل میں خوشی داخل ہوتی ہے اور وہ اگر وہ دیکھ لیتی ہے, تو اس پر کوئی گناہ کا ترتب تو نہیں ہے. تو اب گلی میں نکلی کسی اپنی شرعی اجازت کے تحت پردے کے ساتھ, اور اب راستے میں وہ اتفاق سے چراغاں بھی ہے, تو وہ چراغاں کو یوں کر کے یوں دیکھ لیا, تو اس پہ کیا حرج ہے؟ گناہ تو نہیں اس میں. ہم نے جو ممانعت کی نا, وہ اہتمام کے ساتھ جو چراغاں دیکھنے نکلتی ہیں بے پردہ سزوکیاں بھر بھر کے, اور جس انداز میں مردوں کے اندر یہ پٹی پڑی ہوتی ہے نا, یہ خطرناک ہے. مدنی برقعے میں بھی جانے کی ہم اجازت دیتے ہی نہیں ہیں, کہ مردوں کے مکس اپ اختلاط سے بچ نہیں سکتی. اور یہ اب سیر و تفریح ہو گئی ہے, چراغاں دیکھنا بھی تفریح ہوتا ہے. یہ تھوڑی کہ دل میں کوئی سرکار کی عظمت بڑھانے کے لیے اور اس طرح کے آقا کی ولادت کی خوشی میں چراغاں ہیں اس لیے دیکھنے کے لیے, خالی بس ایک ہلو ہلو ہو گیا ہے, فیشن ہو گیا ہے دیکھنے کا بھی. اور چراغاں کرنے والوں کی بھی خدا جانے کس کی کیا نیت ہو, اگر اچھی نیت سے کرے گا اور جائز طریقے پر کرے گا تو ثواب پائے گا, اور اگر لوگوں میں نمائشی طور پہ کرے گا کہ واہ واہ ہوگی میری، میں نے اتنا چراغا کیا، اس نے تو اتنا سا کیا، یہ کنجوس لوگ ہیں، میرے کیسا اپنا عمارت کو دلہن بنا دیا ہے، تو اب یہ پھر گناہوں کی ترکیبیں بننی شروع ہو جائیں گی اس طرح کرے گا تو. کنڈا لگا کر چوری کرے گا بجلی اور چراغا کرے گا تو بھی گناہگار ہوگا. تو جائز طریقے پر چراغا کرنا چاہیے. اچھا کنڈا بھی نہیں لگایا، اچھی نیتیں بھی ہیں اس کی کہ عظمت مصطفیٰ میں وہ کر رہا ہے، کہ وہ قرآنی حکم ہے کہ خوشی کا اظہار کرو، ہے نا. تو اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کر. تو نعمت کا چرچا کرنے لے کر سب کچھ درست ہے، لیکن اب اس نے چندہ لوگوں کا مطلب دل دکھا کر لیا ہے، بھڑکی دے کر لیے، دھمکی دے کر. تو اب یہ پھر یہ بہت بڑے گناہ کا اس نے ارتکاب کیا. یہ جتنا اس طرح دھمکی دے کر یا اڑی سے یا اس طرح لی ہے یا لوگوں نے اس کے شر سے بچنے کے لیے دیا ہے، تو یہ تو لوٹ مار اور رشوت اور کیا کیا اس میں تو احکامات آئیں گے. تو یہ سارا تو لوٹانا فرض ہے اور توبہ بھی فرض ہے، معافی بھی مانگے کہ ان کا دل دکھایا، ان کو خوف زدہ کیا، ثواب کائے گا. تو بعض جگہ ہو سکتا ہے اس طرح بھی داداگیر پیداگیر اس میں ہر طرح کے لوگ جو ہوں تو گھس جاتے ہیں یہ کرنے میں، لوگوں سے جھگڑے کرتے ہیں، یہ سب تھوڑی جائز ہے. میں نے ایک دفعہ ایک منظر دیکھا، میرا بہت ذہن بنا کہ یہ لوگوں کو واقعی اور بہت تکلیف دے رہے ہیں. یہ پرانی بات ہے، حالانکہ 20-25 سال پرانی بات ہوگی، یہ میرے ذہن میں نقش ہو گئی کہ ایک کاغذی بازار میں ایک چھوٹا سا رستہ تھا باسار، اور عاشقان رسول کہلانے والے، یہ عاشق نہیں ہوتے، یہ لوگ فاسق ہو جاتے ہیں اس طرح کر کے لوگوں کو، جس طرح یہ کر رہے تھے. میں بتاتا ہوں فاسق ہوئے نہیں ہوئے، کہ انہوں نے چراغا کیا ہوتا، بیچ میں کوئی نہیں پتھر رکھتے ہیں اور رنگین ریت اور بھوسا ڈال کر کچھ وہ شو پیس بناتے ہیں، یعنی وہ بالکل ایک مصروف جگہ. اب وہاں مطلب دکانیں بھی، اب وہاں کے لوگ بھی تھوڑا وہ مار دھاڑ والے، میں جانتا ہوں سمجھے. تو اب وہاں بنایا تھا مطلب یہ عشق رسول کا اظہار گویا وہ کر رہے ہیں اپنے ذوق فاسد میں، اس کو عشق رسول کا اظہار نہیں کہتے. تو یہ بنایا ہوا تھا اور رستہ بند، اب تھوڑا سا تنگ رستہ تھا جس میں سے وہ چھوٹی چھوٹی گاڑیاں وہاں تھان رکھ کر یوں مزدور لوگ چلاتے ہیں، تو وہ مزدور بیچارہ جانا چاہتا تھا اور اس کو جھاڑ رہے تھے، نہیں جانے دے رہے تھے. میں نے یہ مندر دیکھا، میں نے کہا یار یہ عشق رسول نہیں ہو سکتا، ہمارا جشن ولادت یہ نہیں ہے. پھر بہرحال میرا ذہن بنا، میں نے بولنا شروع کیا، اور روڈ میں چراغا، روڈ پہ پہلے دیے جلاتے تھے روڈوں پر، اب بھی خدا جانے جلاتے ہوں تو جھنڈے گاڑتے ہیں چوکوں پہ روڈوں پہ. یہ گورنمنٹ کی روڈ، گورنمنٹ کی ٹھیک ہے، گورنمنٹ ہوائی جہاز میں اڑتی ہے، پیدل تو آپ ہی عوام چلتی ہے نا، گاڑیاں چلاتی ہے اور اس طرح، تو یہ عوام کو تکلیف ہوتی ہے. یہ آپ جھنڈا مطلب ہے نا، تو گورنمنٹ بھی پابندی ڈالتی ہے، کہ گورنمنٹ کا بھی یہ ذہن ہوتا ہے کہ عوام کو سہولتیں فراہم کی جائیں. تو یہ اس طرح گورنمنٹ کا یہ قانون توڑتے ہیں جو بیچ سڑکوں میں جھنڈے گاڑ دیتے ہیں، اور پھر یہ جھنڈا پھر یہ کھڈا ہو گیا، پھر بارش آتی ہے، پھر پانی بھرتا ہے، پانی بھرتا ہے، مچھر پیدا ہوتے ہیں، پھر بیماریاں ہوتی ہیں. پانی صاف پانی میں ڈینگی مچھر پیدا ہوتا ہے، کسی غریب کو کاٹ لیتا ہے تو اس کے لیے جو بیچارے کو تکلیف ہوتی ہے، وہ تو جس کو ہو اس کو پتا چلے، اللہ ہم کو محفوظ رکھے، بہت تکلیف دے مرض ہے ڈینگی وائرس. تو اس طرح مطلب یہ کہ اور بھی صفائی ستھرائی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اس طرح. تو یہ کوئی اجازت نہیں ہے، اب گڑا بند کر دو صاف صفائی سے، پہلے ایسا بنا دو تب بھی اجازت نہیں ہے کہ اتنے دن جھنڈا گاڑ کے آپ کو کس نے کہا کہ یہ لوگوں کو تکلیف دو، آنے جانے والوں کو. جھنڈا لگاؤ اپنے گھر کے برامدے پہ، لگاؤ اپنی دکان پہ، لگاؤ بتی لگا رہی ہے، اس طرح لگاؤ کہ بڑے سے بڑا ٹرک بھی گزرے جہاں، اگر وہ راستہ ہے ٹرکوں کا دو تو اس کو تکلیف نہ ہو، بتیاں اس کے آڑے نہ آئیں، جھنڈے اس کے آڑے نہ آئے. اس طرح اوپر اوپر بھلے سجاوٹ کریں، زمین پر نہیں سجاوٹ، یہ لوگوں کے لیے پریشانی ہے. یہ اس سے جشن ولادت منانے والے جو علماء ہیں جو ترغیب دیتے ہیں ہمیں اور وہ درست فرماتے ہیں، ان کی بھی بدنامی ہے، لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جشن ولادت کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں. شادیوں میں ہزار برائیاں کرو ہزار مطلب ہے کہ لائٹنگ کرو کوئی کچھ نہیں بولتا، ملیدہ کھانے کو ملتا ہے نا، مرغیاں تلی ہوئی ملتی ہیں، اور اس میں نہیں بولتے. جشن ولادت جہاں منایا، اب کسی ایک نے غلطی کی یہ ساروں کو برا بلا بولنا شروع کر دیتے کہ اس کو ختم کرو، اس میں یوں ہے. تو ان شادیوں کو ختم کرو نا. ہے کوئی شادی جس نے سنت کے مطابق کی ہو؟ سامنے آئے تو صحیح اپنے، ہے نا، شاذ و نادر کسی نے کی ہوگی. باقی شادیوں میں جو خرافات ہو رہے ہیں سب تقریباً سر سمجھ رہے ہوں گے جو میں کہنا چاہتا ہوں. تو نہ شادیاں غلط ہیں، نہ جشن ولادت غلط ہیں. جو ان میں غلط کام ہو رہے ہیں وہ غلط ہیں. تو الحمدللہ میں بھی غلط کہتا ہوں ان غلط کاموں کو، اور میں تو ہمیشہ ان غلط کاموں سے سمجھاتا رہتا ہوں. اور میرا اس نے ذہن ہے کہ کئی ایسے ہوں گے جو ان غلط کاموں سے اب باز بھی آ چکے ہوں گے، چھوڑ بھی دیے ہوں گے الحمدللہ.
کلاس میں پڑھانے کے دوران استاذ کا موبائل کا استعمال کرنا کیسا؟
اگر اتنا استعمال کرتا ہے اس سے کہ جو یہ پڑھا رہا ہے اس میں حرج واقع ہو رہا ہے، تب تو ناجائز ہو جائے گا. اور اگر عارضی طور پر جیسے گھر سے فون آ گیا اور دعا سلام ہو گئے، کوئی کام انہوں نے بول دیا ٹھیک ہے کر لوں، اگر کہہ رکھ لیا، ہے نا، اتنی مختصر سی جو عرفن اجازت مانی ہے.
چھینک آنے پر کوئی اس لیے بلند آواز سے الحمدللہ نہ کہے کہ سامنے والا جواب نہیں دے گا، واجب چھوڑ کر گناہگار ہوگا، تو کیا اپنے مسلمان بھائی کو بچانے کے لیے ایسا کر سکتا ہے؟
چھینک پر الحمدللہ بلند آواز سے کہنا یہ مستحب ہے، الحمدللہ کہنا سنت ہے. اور خزائن العرفان میں نے پڑھا ہے کہ سنت المؤکدہ ہے. الحمدللہ حمد کہنا اللہ تعالیٰ کی، تو الحمدللہ کہنا سنت موقعہ، اور بلند آواز سے کہنا یہ افضل ہے، بہتر ہے. سب آپ کا کام ہے تاکہ دوسرا جواب دے اور آپ کو یرحمک اللہ کہہ کر رحم کی دعا کرے آپ کے لیے، اور آپ یغفر اللہ لنا ولکم جب ہی کہہ سکیں گے کہ یہ بھی مستحب ہے کہ اللہ ہماری تمہاری مغفرت فرمائے. یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے. تو آہستہ کہیں گے، کوئی سنے گا نہیں تو وہ رحمت کی دعا نہیں کرے گا، آپ اس مغفرت کی دونوں کے لیے دعا نہیں کریں گے، تو یوں بہتر ہے. اچھا، اب اس نیت سے زور سے نہ کہنا کہ یہ جواب نہیں دے گا، تو یہ ایک صورت تو بن رہی ہے بدگمانی کی کہ کیا ضروری ہے کہ جواب نہیں دے گا؟ جواب تو دیتے ہیں نا دینے والے.
واجب ہونے کا علم نہیں ہوتا کئیوں کو،
جن کو نہیں ہے علم ہو، لیکن جنرل تو یہ نہیں کہہ سکتے نا ہر فرد کے بارے میں کہ جواب دے گا نہیں دے گا. اس لیے میں آہستہ کہوں، جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ہے فتح رضویہ شریف میں، کہ ایک صاحب وہ دعوت میں وہ نہیں جاتے تھے، ایک شخص دعوت میں نہیں جاتا تھا، وہ تھا یہ دعوت دی بولا یہ لوگ تو کھانا گراتے ہیں میں نہیں جاؤں گا، تو اعلیٰ حضرت نے اس پر بھی بدگمانی کا حکم لگایا کہ یہ اس نے بدگمانی کی مسلمانوں پر، اس کو جانا چاہیے. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے خلاف شرع حرکتیں تو اس کو سمجھا کر ثواب حاصل کرے، امر بالمعروف کرے، اس کو نیکی کی دعوت دے، برائی سے منع کرے. تو اگر یوں یرحمک اللہ کہنا کی وجہ سے کہ نہیں کہتے صاحب چلو ہم چھینک پر حمد نہیں کرتے، تو لوگوں کو پتا کیسے چلے گا کہ حمد کرنی چاہیے، اور پھر سلام کرنا بھی چھوڑ دیا جائے کہ جواب بھی لوگ ایک تعداد جو درست جواب تو نہیں دیتے وہ تو صحیح ہے، سلام کرنا چھوڑ دو، یہ سنت بھی چھپا دو، کیا کیا چھپا دے جاؤ گے. تو فتح رضویہ شریف میں سلام کا جواب نہ دینے کی وجہ سے کوئی سلام نہ کرے، یہ تو باقاعدہ سوال ہوا ہے، اس کا اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ سلام ضرور کرے، اور جو جواب نہیں دیتا اس کو جواب سکھائے کہ جواب دو تو بتائے اس کو. یہ تو اسلام کے ایسے پیارے پیارے اصول ہیں کہ ان کو تو باقی رکھنا ضروری ہے، نہیں تو ٹاٹا پاپا کریں گے اور سلوٹ ماریں گے، مار ہی رہے ہیں سلوٹ سمجھے، تو جو تھوڑے بہت سلام کر دے وہ چھوڑ دیں گے.
اور نیکی کی دعوت دیتا رہے،
ٹھیک آنے میں سوری بولتے،
سوری بولتے،
لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسے کوئی بے وقوف کو دیکھا تو نہیں ہے میں نے.
میں نے دیکھا، ابا میں نے بھی دیکھا، آج بیان میں بھی میں نے اس کا اظہار کیا، ٹھیک آنے پر وہ دو تین چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک آئی نا، سوری
پاگل
مطلب یہ ایک وہ
اپنی بھاشا بولتے ہیں،
تعلیم یافتہ ہے نا،
تو کسی غیر مسلم کو دیکھ لیا ہو سکتا ہے،
اسی طرح ہوتا ہوگا، ہو سکتا ہے.
توبہ توبہ توبہ، اسلام نے ہم کو حمد، اللہ کی حمد کرو، الحمدللہ کہو، چھینک آئے تو فرشتے کہیں گے رب العالمین، اور سیکھ کر الحمدللہ رب العالمین کہو گے تو اللہ کے معصوم فرشتے کہیں گے یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحم کرے، دعا دیں گے. تو اس لیے الحمدللہ رب العالمین کہے تو زیادہ اچھا چھینکنے پر، اور الحمدللہ علی کل حال کہے چھینکنے پر، الحمدللہ علی کل حال. مکتبۃ المدینہ کا مطبوع رسالہ 101 مدنی پھول صفحہ نمبر 14 پر، جہاں چھینکنے کے مدنی پھول ہیں، اس کا مدنی پھول نمبر 8. حضرت مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جو کوئی چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال کہے تو وہ داڑ اور کان کے درد میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا. ایک اور بھی فضیلت، یہ مرآت المناجیب مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھی ہے، جو کوئی چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال کہے اور اپنی زبان سارے دانتوں پر پھیر لیا کرے تو دانتوں کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا. تو سوری والے، سوری، آپ کو تھوڑا ڈانٹ دیا، اس کو اپنا لو. اے مسلمانوں، اپنے آقا کی سنتوں کو اپناؤ، صحابہ کرام کے بتائے ہوئے مدنی نسخوں کو اپناؤ. یا سوری اور نہ سوری کیا ہوتا ہے یار؟ سوری تو اس کو کہتے ہیں کہ جب کسی کو ہم نے تکلیف پہنچا دی ہو. معذرت، سوری، معذرت بھی نہیں سمجھتے، بھی سوری بھی سمجھتے ہوں گے. بہار شریعت جلد تیسری صفحہ 477 تا 478، مسئلہ نمبر 10، چھینکنے والے سے پہلے ہی سننے والے نے الحمدللہ کہا تو ایک حدیث میں آیا کہ یہ شخص دانتوں اور کانوں کے درد اور تخمہ سے محفوظ رہے گا. تخمہ یعنی بد ہضمی. اور ایک حدیث میں ہے کہ کمر کے درد سے محفوظ رہے گا. سوری والے، سوری، اب یہ کہنے کی عادت ڈالو، ایسا نہیں کرو یار. جو اگر مسلمان ہو تو غیر مسلم کو تو یہ حمد کرے گا تو بھی کیا فائدہ؟ تو مسلمانوں کے لیے مدنی پھول ہے یہ، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. اچھا، وہ دو بات، جب دو مسلمان بات کر رہے ہو تو یہ لکھا ہے کہ دو مسلمان کا نہیں لکھا، یہ مطلقاً لکھا ہے. یہ صفحہ 478 جلد تیسری بہار شریعت، فائدہ یعنی حاصل اس سے درس ملا. حدیث میں ہے کہ بات کے وقت چھینک آ جانا شاہد عدل ہے. شاہد عدل مانے انصاف کرنے والا گواہ. اچھا، اب یہ سوری کہنے والوں کے لیے بھی کچھ ایسا لگتا ہے کہ مسئلہ 12، بہت لوگ چھینک کو بدفعلی خیال کرتے ہیں. مثلاً کسی کام کے لیے جا رہا ہے اور کسی کو چھینک آ گئی تو سمجھتے کہ اب وہ کام انجام نہیں پائے گا. یہ جہالت ہے. یہ بدفعلی کوئی چیز نہیں، یعنی بدسگونی، اور ایسی چیز کو بدفعلی کہنا جس کو حدیث میں شاہد عدل فرمایا، سخت غلطی ہے.
عربی کتاب کے اندر یہ پڑھا تھا رسالے میں چھینک آنے کے حوالے سے کہ چھینک جو آتی ہے نا، اس کی وجہ کی بھی بنتی ہے کہ ہماری جو نسے وغیرہ ہیں اس کے اندر بعض اوقات ذرات اور اس طرح کے جمع ہو جاتے ہیں، تو چھینک کے ذریعے یہ ذرات وغیرہ دور ہو جاتے ہیں جس سے سانس آسانی سے آتا ہے. تو اس پر وہ عالم تھے عرب کے، سنی عالم دین، انہوں نے یہ لکھا تھا کہ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے الحمد کہنے کی، کہ اللہ کی نعمت ہے یہ، اس لیے اس پر الحمدللہ رب العالمین کا
شکر ادا کریں. ماشاء اللہ، مرحبا. سوالات کروں؟ اچھا، کسی کو پوچھنا نہیں ہے نیٹ وغیرہ، موبائل، پی سی، ٹیبلٹ، کسی ذریعے سے معلوم نہیں کرنا، اپنی یہ ہے نا ذہنی آزمائش ہے. حضرت سیدتنا بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار فائز الانوار کہاں واقع ہے؟ آواز نکلی ہوئی جور سے، بلوچستان والے جواب دینا تو مدینہ ہوتی.
ابا جس کو
آج ہے ان کی باری نہ،
ابا جو جواب نہیں دے پاتا اس کو اگر وہ مدنی سزا ہاتھوں ہاتھ کی ترکیب ہو تو بھلے وہ آگے جواب دے کے چلا جائے، ہاتھوں ہاتھ کی ترکیب ہونی چاہیے.
ہاتھ چنتا ہے رجی، بےچارا مجبور بھی ہوتا نا. ہاں، ہاتھوں ہاتھ مدنی سزا قبول کرنے کی ہمت ہو تو ہی مائک پر آؤ. یعنی پھر تین دن تک ہم جانے نہیں دیں گے یہاں سے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
محمد عمر اتاری دام بندر بلوچستان سے.
ماشاء اللہ.
بابا ابوا کے مقام پر.
جواب درست ہے. ماشاء اللہ. اچھا اب یہ کہ چلو آسان کچھ سوال کر لیتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے کہاں قیام فرمایا, کس کے گھر قیام فرمایا, میزبان مصطفیٰ بننے کی سعادت کس نے حاصل کی جس کو میزبان رسول کے خطاب سے یاد بھی کیا جاتا ہے, آسان نہیں ہے, مطالعہ جن کا ہوتا ہے ان کے لیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان. پیارے بابا جان.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کرم حسین اتاری استاد محمد بلوچستان سے. حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے.
بابا یہ بھی معلوم کر لیں ان کا مزار شریف کہاں ہے.
آپ نے معلوم کر لیا. چلو ہاں بھائی, سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار فائز الانوار کہاں پر ہے؟ اگر جنت البقیع میں تو کس کونے میں؟ مکہ مکرمہ جنت المعلیٰ میں اگر ہے تو کہاں پر ہے؟ اور ان دونوں مکہ مطر نہیں ہے تو مکہ مدینے میں تو کہاں پر ہے؟ دونوں مقدس شہروں میں نہیں ہے تو پھر دنیا کا کون سا وہ خوش نصیب زمین کا حصہ ہے جس سے اس صحابی رسول نے اپنے آرام کے لیے قبول فرمایا؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
طاہر حسین اتاری گنداخا بلوچستان سے. ترکی میں مزار شریف ہے.
شہر کا نام بتائیے. مدنی چینل پر چلتا رہتا ہے.
شہر کا نام.
شہر کا نہیں معلوم.
استنبول.
استنبول میں ہے جی. قسطنطنیہ. اب اس کا نام استنبول ہے.
نہیں ترکی استنبول. انہوں نے استنبول کا شہر کا نام بتا دیا.
ماشاء اللہ. اور ترکی بھی جواب تو درست تھا. مشکل سوال تھا. جواب درست ہے.
ہمارے ان اسلام بھائی کو کتاب پیش کی جا رہی ہے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم.
کیا اسلامی بہنیں سر میں درد ہونے کی صورت میں دوپٹے سے باندھ سکتی ہیں؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ ناشکری کی علامت ہے.
دوپٹہ باندھنے میں ناشکری.
وہ مجھے وہ یاد پڑتا شاید آپ کو, وہ جو رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی والی روایت.
وہ تو چوٹ کرنے والی. رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس وقت کس خیال میں ہوں گی, کچھ کیفیت ہوگی جذب کی, کیا ہوگا خدا بہتر جانے. ان کی تو اس سے بھی زیادہ ہی بھی حکایت ہے. بیان کرتے بھی ڈر لگتا ہے. تو کیفیت ہوتی ہے اہل اللہ کی. تو ایک نوجوان وہ دیکھا کہ انہوں نے سر پہ کپڑے کی پٹی باندھ رکھی دی. تو فرمایا کہ کیوں باندھی ہے؟ میں سر میں درد ہو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سر میں تھوڑا سا درد اللہ نے دیا تو تو نے شکایت کی پٹی باندھ لی, اور اتنی تجھے نعمت دی اللہ نے, نعمت ہے, کبھی کوئی شکرانے کی پٹی باندھی کہ نہیں؟ صحیح چوٹ کی ہے اپنی جگہ پر. درست ہے کہ اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے, ہمدردی حاصل کرنے کے لیے باندھی ہے تو یہ شکایت کی پٹی ہے, ورنہ درد دور کرنے کے علاج کے لیے باندھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی باندھنا ثابت ہے. تو یہ کہ وہی نیتوں پر ہے کہ اگر نعوذ باللہ, اس لیے جیسے کہ ایک نے میں نے دیکھا کہ ہاتھ پہ پٹا باندھا تھا. ہاتھ کیا ہو گیا؟ بولا وہ ہمارا دکان پہ جھگڑا ہو گیا تھا تو ہم نے وہ کوئی ایسے ہی جھوٹ موٹ پٹا باندھا ہے, تھانے میں گئے تھے اور یوں یوں مطلب کہ ہم کو دیکھو انہوں نے مارا ہے, مارا ہو رہا نہیں ہے. توبہ کرا رہی میں نے اس کو. توبہ کرو کیا کر رہے, جھوٹ ہے, دھوکا, حرام ہے. خیر سمجھا اس نے, فوراً بےچارے نے پٹی کھول دی. تو ابھی ہم لوگ کوئی اصلاح کا کام نہیں کی دعوت کا، تو پٹی باندھنا زخم پر جائز ہے اور کسی کو پھنسانے کے لیے باندھنا اور جھوٹا کیس کرنا اس پر یہ حرام ہے. تو انما الاعمال بالنیات.
میلاد النبی کی خوشی میں کیک کاٹنا درست ہے؟
کیک میں ایسا ہے کہ کیک میں بعض اوقات لکھتے بھی ہوں گے عید میلاد النبی مبارک اور اس طرح کے مقدس کلمات، تو ان کو تو کاٹنا جو ہے نا یہ تو صحیح نہیں لگ رہا، بچنا چاہیے. اور اگر ویسے ہی کوئی چار دیواری میں گھر کے کیک رکھتا ہے اور پھر نعت شریف یہ لوگ پڑھتے ہیں پھر عیسیٰ علیہ السلام کیک پر کرتے ہیں، تو کیک کا ثواب بھی تو پہنچا سکتے ہیں نا.
کتنا پیارا خوبصورت آپ نے نرم نرم جواب دے دیا کہ اس میں کیا ہے، اگر کوئی یوں کیک گھر میں رکھ کر پڑھ کر کوئی ایسا کاٹ لیتا ہے تو کیا حرج ہے؟ یہ ہو نا
ثواب کرا بھی تو کاٹتے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں نیاز کرتے ہیں تو کیک کاٹ لیتے ہیں.
مطلب کوئی کنفیوژن نہیں ہوئی آپ کو کہ نہیں 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 کیک کیسے، یہ کیسے ہو جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کب ہوا ہے، کس نے کیک کاٹا ہے، آپ کو ایسا خیال نہیں آیا؟
برتھ ڈے میں تو کیک کاٹتے ہیں، تب ان کو خیال نہیں آتا کس نے کاٹا ہے. جو جس کام کو شریعت نے منع نہیں
کیا بات ہے،
ہم منع کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ اور ہمارے منع کرنے سے منع ہو کب جائے گا؟ تو اس لیے وہ ہاں اب اس میں جو خرافات بھی کچھ نہ کچھ مکس ہو گئی ہوں گی، معاذ اللہ ہو سکتا ہے کہ میوزک بھی بجتا ہو اور دما چوکڑی بھی کرتے ہوں، کوئی سی گڑبڑے کرتے ہوں، تو پھر وہ گڑبڑے غلط ہیں. اب اگر کوئی بڑا سا کیک بناتا ہے اس کو سرکار کی محبت میں اچھی اچھی نیتوں سے کیک پر نیاز کرتا ہے، بریانی پر نیاز کرو،
کھیر بھی تو بنا دو،
قورمے پر نیاز کرو، کھیر پر نیاز کرو یا کیک پر نیاز کرو، نیت دیکھی جائے گی. نیت کیا ہے؟ دکھاوے کے لیے کریں گے تب تو نماز بھی دکھاوے کی پڑھیں گے، تو یہ بھی اس کی بھی ممانعت ہے. تو دکھاوے کے لیے نہ کیا جائے، اللہ رسول کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے کرنے میں کوئی حرج نہیں.
تالیاں وغیرہ نہ،
یہ جو بھی آج کل سنا کہ یہ کیک کا رواج بڑھتا جا رہا ہے اس میں خرافات کی جاتی ہیں،
تالیاں نہ بجائیں، غیر محرم اجنبی مرد اور عورتوں کا ملنا جلنا نہ ہو،
ایک ذرہ بھی اس کا زمین پر گر کے ضائع نہ ہو. کیک میں یہ بچنا مشکل ہے، یہ ضائع ہونے کا تو 17 آنے امکان ہے، 100-420% یہ خطرے ڈالتے ہیں اس میں، لوگ گراتے ہوں گے اور چکنے کر دیتے ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہوں گے. تو اگر ایسا کیا جائے کہ جیسے کیک کاٹا اور وہاں یا اس کیک کے ٹکڑوں کے لیے وہ جو آتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں ڈسپوزل، چھوٹی چھوٹی ڈبیاں آتی ہیں، وہ ڈبی میں پیس رکھ کر اگر اہتمام سے احترام سے اگر دیا تو گرے گا نہیں، مگر یہ ہونا بہت مشکل ہے. جو ہوتا ہوگا اس کا نقشہ ذہن میں ہے میرے، دیکھا نہیں ہے اے مجھے اندازہ ہے، یہ بہت کچھ آج کل حالات ایسے، نیاز بھی کرتے ہیں تو گراتے ہوئے دیکھا، بہت گراتے بےچارے. یہ کوئی ایسے بھی ہوں گے اللہ کے نیک بندے جو ایک ایک ذرے کا احترام کرتے ہوں گے. آپ اس سے اندازہ لگائے کہ میرے مرشد، میرے پیر، پیروں کے پیر، پیر دستگیر غوث پاک کی نیاز سرکار اعلی حضرت کی خدمت میں پیش ہوئی کے حضور فاتحہ پڑھ دیں اور غوث پاک کی نیاز دلا دیں. تو کچھ خدام بھی حاضر تھے، اعلی حضرت ایک اونچی جگہ تخت پر یعنی کوئی پھٹے پر جس کو ہم پٹا کہتے ہیں اس پر تشریف فرما دے، آپ نے وہ شیرینی تھی وہ نیاز دی اس پر اور آپ تقسیم کرنے کے لیے دے دی، وہ تقسیم کرنے لگا، اچانک میرے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ وہ اترے اپنے تخت سے اور اکڑوں بیٹھ گئے، نے دو گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھ گئے اور یوں زبان کی نوک سے کچھ اٹھانے لگے. اور پھر یہ آپ اپنی جگہ تشریف فرماؤ گے اور ارشاد فرمایا کہ وہ دراصل تقسیم کرنے کے دوران بے خیالی میں کوئی ذرہ اس غوث پاک کی نیاز کا ذرہ اس زمین پر تشریف لے آیا تھا، تو میں اس کو نوک کے زبان سے اٹھا رہا تھا. تو اس سے وہ لکھا کہ حاضرین میں غوث پاک کی نیاز کی بڑی عظمتیں پیدا ہوئیں، اس طرح کا لکھا ہے. تو یہ جب غوث پاک کی نیاز کا اتنا احترام ہے تو غوث پاک کے بھی جو نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کی نیاز کا کتنا احترام ہونا چاہیے ہر عاشق رسول سمجھ سکتا ہے. تو اس سے وہ اسلامی بھائی، وہ عاشقان میلاد بھی غور فرمائے جو جلوس میلاد میں یوں پھینک رہے ہوتے نیازیں زمین پر کچلی پڑی ہوتی ہم نے دیکھی اپنی آنکھوں سے اتنی چیزیں کچلی بھی ہوتی ہیں پاؤں تلے روندی ہوتی ایسا نہیں کر رہا یہ مزہ آ جاتا ہے یہ پھینک ہم پھینک کرتے ہیں ایسا نہیں کرو آپ بانٹے ہیں بے شک بانٹے ہیں جتنا بانٹتے ہیں اس سے 12 گنا زیادہ بانٹے اللہ آپ کو اور برکت دے لیکن لوگوں کے ہاتھ میں دے یہ پھینک کے نہیں وہ زمین پر آتا تو پھر وہ کام کا بعض اوقات رہتا نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ بے ادبی ہوتی ہے اس کی ضائع ہو جاتا ہے تو اسی طرح کیک والے بھی اس پر ہی دھیان رکھے اگر کیک بانٹنا ہی ہے بھلے بانٹے اسی طرح اس میں جشن ولادت اور یہ کچھ بھی لکھوائے نہیں بالکل یعنی کہ سادہ ہو تو بہرحال یہ کہ وہ ادب کے خلاف ہے ادب کے خلاف تو لازمن ہے کہ وہ اس طرح اس کو کاٹیں گے اور لفظ مصطفیٰ اور مزہ دل بھی نہیں کرتا کہ یار اس کو کیسے چھری چلائیں اس پر تو کچھ بھی نہ لکھے بھلے پھول بنائے اس پر سبزی گنبد بھی نہیں بنایا ہاں کوئی بھی مقدس چیز نہیں بنا اس کیک پر اور یہ بناتے ہوں گے تو یہ ان چیزوں کو دور کر دیں خرابیوں کو بھلے کریم اور جو بھی ڈالنی ہے وہ جس طرح بنتا ہے وہ بنائے کوئی لیکن لکھے کچھ بھی نہیں عید مبارک بھی نہیں کچھ بھی نہیں یہ بنے بنائے بھی ملتے ہوں گے جس نے ولادت عید میلاد النبی مرحبا یا مصطفیٰ اور یہ بنے بنائے لوگ خرید کے ترکیب بناتے ہوں گے اللہ کرے یہ بیکری والے بھی سن رہے ہوں اور یہ بھی نہ بنائے لیکن ان کو یوں ہوگا کہ پھر بکیں گے نہیں ہمارے اب بھلے نہیں بکے یار اللہ روزی دینے والا ہے سارا سال ویسے بھی کون سے بکتے ہیں یہ تو یہ ایک دن تو ہے سیزن یا 12 دن بکتے ہوں گے ہو سکتا ہے زیادہ زیادہ 13ویں تاریخ کو جو بچ جائیں گے وہ مطلب کیا کرو گے اس کو اچھا وہ آگے پیچھے خرچ کر پھر کچھ اور بنا دو گے اس پر تو یہ پھر وہی خرچو گے تو مزہ نہیں آئے گا نا میرے کو مزہ نہیں آئے گا آپ کو لگتا ہے مزہ آتا ہوگا یار کیسے مزہ آتا ہے آپ کے ابو کا نام اس میں لکھا ہو کوئی چھری چلائے کیسا غصہ ہے چھری چھین لو گے تو میرے مصطفیٰ کا نام لکھتے اور یار یوں کرتے ہو تمہارا عشق رسول کہاں سو گیا ہے ہوشیار خبردار ایسی حرکتیں مت کرو
مدنی مننے اور منیاں عام طور پہ دوسرے گھروں سے اپنا مقابلہ کرتے ہیں کہ ہماری لائٹنگ ان سے زیادہ اچھی ہے تو یہ سوچ کیسی
سر مسابقت جو ہے اس میں تو حرج نہیں ہے اس میں جبکہ فخر و تفاخر نہ ہو اور دوسروں کے دل آزاری نہ ہو یہ الفاظ خراب ہیں کہ اس سے تو ہمارے گھر کی لائٹنگ اچھی ہے اس سے اس کا دل دکھے گا انشاءاللہ آئندہ سال میں تم لوگوں سے زیادہ روشنی کروں گا یہ حرج نہیں ہے کہ یہ اس کو بھی ابھارنے والی بات ہے کہ نہیں نہیں میں زیادہ کروں گا یہ کوئی حرج نہیں ہے یہ کسی کی لائٹنگ کو کم کہیں گے نا تو برا لگے گا اب ہو سکتا ہے کہ جس نے ایک بلب عشق رسول میں ڈوب کر اپنی حیثیت سے لگایا ایک طرف یہ ہو اور کسی نے 1000 بلب لگا دیے لیکن ایک بلب والا اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو جائے اور 1000 والا اپنی خطاؤں کی وجہ سے ڈوب جائے تو اللہ کی رحمت پر نظر رکھے حسب حیثیت جو بھی یہ جس طرح زبردستی چندے اور ہوتے ہوں گے یہ میرا اندازہ ہے جو پہلے بھی دیکھے نیازوں کے اور چندے جس طرح لوگ کرتے تھے اب بھی ویسے ہی کرتے ہوں گے دھمکیاں بھی دیتے ہوں گے اور تڑیاں بھی دیتے ہوں گے اور کرنے والے تو وہ تو توبہ کریں اور اس طرح جتنا بھی مال لیا نا چراغاں میں بھلے صرف کر دیا آپ نے وہ مال آپ کے ذمے ہے تو قرضہ ایک طرح سے وہ تو دینا ہی دینا پڑے گا اگر دینے جس سے اس طرح زبردستی لیا ہے آپ نے وہ اگر فوت ہو دینی اولاد کو وارثوں کو دینا ہوگا نہ یہ رہے نہ وارث رہے یا پتا نہیں کس کس کا لیا ہے تو اب اتنا جس کا پتا ہی نہیں کس کا لیا ہے یا وہ غائب ہو گیا بندہ نہ وہ اولاد ملتی ہے نہ وارث ملتا کوئی نہیں ملتا تو اب اتنی رقم وہ خیرات کرنی ہوگی کسی شرعی فقیر کو دینا ہوگا خالی توبہ بھی کافی نہیں تو یہ چینا جپتی کی شریعت جو ہے وہ بے خونی کر رہی بے خونی اس کی جڑیں اکھاڑ رہی اسلام میں چینا جپتی کہاں ہے لوٹ مار کہاں ہے دوست دھمکیاں دینا کہاں ہے جو یہ آج کل دیتے ہیں ایک دوسرے کو مسلمان یہ اسلامی انداز نہیں ہے مسلمانی انداز بھی نہیں ہے اسلام تو ہمیں نرمی کی تعلیم دیتا ہے احترام مسلم کی تعلیم دیتا ہے
میرا نام جی سلطان محمود ہے بائی پروفیشن میں ریسکیو 1122 میں ایز ایمرجنسی آفیسر کام کر رہا ہوں سوال اس میں صرف میرا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جو ہمیں دنیا میں نقصانات یا فوائد ہیں کیا ان کا ہمارے اعمال سے کوئی تعلق ہے اگر مجھے کوئی نقصان ہوتا ہے تو کیا یہ کسی عمل کا رد عمل ہے کہ میں نے کوئی برا کام کیا ہے تو مجھے کوئی نقصان ہوا ہے یا اگر مجھے کوئی فائدہ ملتا ہے تو کیا کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا تھا تو مجھے فائدہ ملا دنیا میں
اس میں مختلف صورتیں ہوتی ہیں بعض اوقات واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کو گناہ کی سزا دنیا میں دیتے ہیں تو وہ مصیبت آتی ہے اس پر اور بعض اوقات مصیبت اس لیے آتی ہے کہ درجے بلند کیے جائیں جیسے کربلا میں جو کچھ مصیبتیں ٹوٹی تو یقیناً وہ گناہ کی سزا ہی نہیں تھی امام علی مقام کی تو اپنی عظمت و شان ہے تو ان کے درجے بڑھانے کے لیے یہ ان کا امتحان تھا سیدنا ایوب علیہ نبی علیہ السلام کی بیماری تو مشہور ہے صبر ایوب تو ضرب المثل بنا ہے صبر ایوب ہے نا یعنی بہت بڑی وہ داستان ہے لیکن وہ اللہ کے نبی تھے معصوم تھے ان کو اتنی آزمائش آئی تو پتا چلا کہ یہ ان کے درجات بلند کرنے کے لیے ان کا امتحان تھا اسی طرح فائدہ بھی چور کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے ڈاکو کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے مال مل جاتا ہے حالانکہ اس نے گناہ کے ذریعے اس کو حاصل کیا جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ملاٹ والا مال بیچتے ہیں حرام کماتے ہیں سود کا کام کرتے ہیں تو وہ بھی بعضوں کا دنیا بھی فوائد تو ان کو بھی حاصل ہو رہے ہیں عمارتیں بنتی ہیں بنگلے بنتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے کوٹیاں بناتے ہیں عیش کرتے ہیں خوب تو یہ گناہ کے باوجود یہ عیش کر رہے ہیں تو فوائد صرف نیکیوں سے نہیں ملتے اور بعض اوقات نیکیوں کی وجہ سے بھی فوائد دنیا میں حاصل ہو جاتے ہیں جیسے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دینا یہ بلاؤں کو دور کرتا ہے یہ دنیا کا فائدہ اور چھپا کر رہا ہے خدا میں خیرات کرنا صدقہ دینا یہ اللہ تعالی کے غضب کو بجھاتا ہے صدقہ دینے سے رائے خدا میں عمر بڑھتی ہے یہ بھی حدیثوں کے مضامین میں سے تو یہ بھی ایک فائدہ ہی ہے نا
صلہ رحمی بابا
صلہ رحمی اس میں بھی فوائد ہیں اس سے بھی غالباً عمر بڑھتی ہے
رزق میں برکت
رزق میں برکت ہوتی ہے
عمر میں برکت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بری موت دفاع فرماتا ہے
تو دنیا میں بھی فائدے ہوتے ہیں اور بعض اوقات یہ کہ نیکیاں کرنے کے باوجود دنیا میں مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں جیسے ابھی کربلا کا وقت یا اشارہ کیا آپ کو کہ وہ نیکیاں کرتے تھے لیکن ان کی آزمائش ہوئی ہر حال میں بندے کو چاہیے کہ وہ نظر اللہ پر رکھے
خدا ہو عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا مجموع مدنی مذاکرہ
ہے مجموع مدنی مذاکرہ